جانے مسائل دو علماء سے پوچھے یہ حکم مبین ہے ہم کو رب سے ملا ہے چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو چلو پوچھ لے کو کس میں رب کی رضا ہے رب کی رضا ہے.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدینہ چینل کے ناظرین دار الافتاء اہل سنت کے سلسلے میں آپ کو ایک مرتبہ پھر مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں. ابتداءً درود پاک کی فضیلت چنانچہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی کے عرش کے سائے کے سوا کسی کا سایہ نہ ہوگا. تین شخص اللہ عزوجل کے عرش کے سائے میں ہوں گے. عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہوں گے، وہ کون سے خوش نصیب ہوں گے جو عرش کے سائے میں ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، وہ شخص جو میری امتی کی پریشانی دور کرے، اور فرمایا میری سنت کو زندہ کرنے والا، اور تیسرا مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج بھی ہمارا موضوع گزشتہ سے پیوستہ ہی ہے، اور موضوع ہے ہمارا مسافر کی نماز. چونکہ اس ٹاپک کے اوپر ہمیں کالز کافی جو ہے وہ موصول ہو رہی تھیں، اور کئی لوگ مختلف قسم کے سفر سے متعلق احکامات پوچھ رہے تھے، اسی لیے اس موضوع کو کنٹینیو کرنا مناسب سمجھا. تو مسافر کی نماز کے اوپر ہی ہم آج جو ہے وہ گفتگو کریں گے، اور اس سے متعلقہ کالز کو بھی شامل سلسلہ کریں گے، اور اس سے متعلقہ جو احکامات ہیں اس کے اوپر بھی ہم بات چیت کریں گے. ایک شخص جب مسافر ہوتا ہے تو اسے کن کن چیزوں کی رخصت جو ہے وہ حاصل ہو جاتی ہے اسلامی احکامات کے اعتبار سے. ایک تو جیسا ہم نے بیان کر چکے کافی تفصیل سے کہ اگر وہ مسافر شرعی ہے تو اسے نماز میں تخفیف کی جو ہے وہ رخصت حاصل ہوتی ہے، کہ چار رکعت والی نمازیں وہ چار کے بجائے اس کے اوپر دو پڑھنا لازم ہوتی ہے. اسی طرح جو سنت مؤکدہ ہیں ان کی تاکید اس پر کم ہو جاتی ہے، وہ بھی ضرورتاً جو ہے وہ چھوڑ سکتا ہے. یوں ہی مسافر کے لیے اس بات کی بھی رخصت ہوتی ہے کہ جو موضوع پر مسح کا مسئلہ وضو کے اندر ہے، کہ وضو میں اگر آپ نے چمڑے کے جو ہے وہ لیدر کے موزے یا ریگزین کے موزے جو ہے وہ آپ نے پہنے ہوئے ہیں اور وضو با وضو ہو کر پہنے ہیں، تو اگر آپ مقیم ہیں تو ایک دن ایک رات، لیکن اگر آپ مسافر ہیں تو تین دن تین رات تک آپ اگر کنٹینیو اسے پہنے ہوئے ہیں، درمیان میں اتارتے نہیں ہیں، تو آپ اس کے اوپر مسا کر سکتے ہیں. اور واقعی یہ ایک بہت اچھی جو ہے وہ سہولت ہے کہ کئی جگہوں کے اوپر سردی بہت شدید ہوتی ہے، وہاں پر اس والی صورت کو اختیار بالکل کیا جا سکتا ہے، کہ یہ شریعت مطہرہ کی جانب سے مسافر کے لیے ایک مقیم کو جو ایک دن ایک رات کی سہولت ہوتی ہے، مسافر کے لیے وہ ایکسٹینڈ ہو کر جو ہے وہ تین دن اور تین رات کے اوپر چلی جاتی ہے. یوں ہی مسافر شرعی کو اور کیا رخصت حاصل ہوتی ہے کہ اگر وہ ماہ رمضان کے اندر مسافر ہے تو اسے روزہ چھوڑنے کی بھی رخصت ہوتی ہے، بشرطے کہ وہ صبح صادق کے وقت مسافر ہو. اگر کوئی شخص جو ہے وہ دن میں اس کا سفر کرنے کا ارادہ ہے، سفر شرعی پہ جانے کا ارادہ ہے، لیکن جو صبح صادق کا وقت ہے اس وقت وہ اپنے شہر کے اندر مقیم ہے، تو اب تو وہ بہرحال روزہ رکھے گا. لیکن اگر وہ مسافر شرعی ہے صبح صادق کے وقت، تو پھر بہرحال وہ اس کو روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے. ہاں، بعد میں اس روزے کی اسے قضا کرنی ہوگی، بعد میں یہ روزے جو ہے وہ اسے رکھنے ہوں گے، لیکن بہرحال رمضان میں اس کو یہ رخصت حاصل ہوتی ہے. تو یوں شریعت مطہرہ کئی مقامات پر، کئی جگہوں کے اوپر لوگوں کے حالات کے اعتبار سے انہیں جو ہے وہ رخصتیں عطا فرماتی ہیں. بات صرف یہ ہے کہ ہمارا دین اسلام پر عمل کرنے کا ذہن ہونا چاہیے. جیسے نماز کے اندر لے لیجئے کہ مسافر کے لیے پانی کی سہولت جو ہے وہ موجود نہیں ہے، تو تیمم کی جو ہے وہ رخصت اسے مل جاتی ہے. اسی طریقے سے چلتی گاڑی ہے، تو اس کے اندر اگر نماز وہ شخص جو ہے وہ پڑھنا چاہ رہا ہے اور فرض نماز ہے، تو چلتی گاڑی میں نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن اگر وقت جا رہا ہے تو وہ اسے ادا کر لے، بعد میں اسے جو ہے وہ ریپیٹ کر لے، اور سنن اور نوافل جو ہے وہ چلتی گاڑی کے اندر بھی جو ہے وہ پڑھے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ جو ہے وہ سفر کے اندر ہیں، آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ جناب قبلہ کس جانب ہے، اور کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس سے آپ پوچھ سکیں کہ قبلہ کس طرف ہے، اور قریب میں کوئی مسجد وغیرہ بھی نہیں ہے یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے علامت جس کے ذریعے سے آپ گیس کر سکیں کہ قبلہ جو ہے وہ کس جانب ہو سکتا ہے، تو اس صورت میں آپ تحری کرتے ہیں، آپ خود غور و فکر کرتے ہیں، سوچو بچار کرتے ہیں کہ قبلہ کس جانب ہوگا، آپ کا ذہن آتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے یہاں پاکستان کے اندر یہ ہے کہ جناب قبلہ جو ہے وہ مغرب کی جانب ہے، تو اب اگر دن میں آپ سفر کر رہے ہیں اور آپ کو آئیڈیا، آپ کو پتہ ہے کہ جناب غروب آفتاب جو ہے وہ اس طرف ہوگا، مغرب اس جگہ پر جو ہے وہ سورج غروب ہوتا ہے، مغرب کی سمت یہ ہے، تو آپ اس طرف جو ہے وہ غور و فکر کرنے کے بعد آپ اس جانب جو ہے وہ نماز جو ہے وہ ادا کرتے ہیں، اس جانب رخ کر کے، قبلہ رخ ہو کر، تو یوں آپ غور و فکر کر کے نماز پڑھیں، تحری کریں، جس صورت میں آپ کو قبلے کا معلوم نہیں ہے تو بھی نماز ہو جاتی ہے۔ اگرچہ جو چیزیں میں بیان کر رہا ہوں ان میں سے بعض وہ ہیں کہ ایک مقیم کو بھی اس کی جو ہے وہ اجازت ہوتی ہے، لیکن بہرحال عمومی طور پر یہ چیزیں درپیش جو ہے وہ مسافروں کو آتی ہیں، تو اس لیے ہم نے اس کو بالتفصیل بیان کیا۔ آئیے بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی طرف اور انہیں شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ جی کال،
میرا نام امتیاز حسین ہے اور میں اوفن باغ پیشانے مدینہ سے بات کر رہا ہوں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ آپ سے پوچھنا تھا کہ ہوائی جہاز میں ہم سفر کر رہے ہیں اور نماز کا ٹائم ہو جائے تو ہم کس طرح پڑھیں گے؟
اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں، میرا نظر تھوڑا سا ہٹ جاتا ہے، تو میرا نماز کیا ہوگا؟
جی مزید کون
کرنے کے لیے کوئی اور نام مار کرنا چاہیے۔
پہلا سوال ہمارا ہوائی جہاز میں نماز، ٹرین میں، بس میں، جناب اسٹیشنز کے اوپر اترے گی تو آپ جو ہے وہ نماز ادا کر لیں گے، ورنہ ٹرین کے اندر جگہ بھی ہوتی ہے، آپ نماز جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں۔ ہوائی جہاز میں کس طرح نماز ادا کریں، جگہ ہوتی بھی ہے اور اکثر نہیں بھی ہوتی، اور پھر درمیان میں اترنے کا تو کوئی چانس نہیں ہے کہ جناب جو ہے وہ آپ اسٹاپ کے اوپر جو ہے وہ اتر جائیں، ایئرپورٹ سے چلے گا تو نیکسٹ ایئرپورٹ کے اوپر ہی جو ہے وہ اترے گا، تو کیا کریں نماز کے لیے، کیا کریں؟ نماز ہوائی جہاز جیسے چلتی گاڑی کے اندر ہم نے آپ کو بتایا کہ آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کو فرض واجب سنت فجر ہے تو بعد میں ریپیٹ کرنی پڑے گی، دہرانی پڑے گی، لیکن ہوائی جہاز میں ایسا نہیں ہے۔ ہوائی جہاز جب کہ فضا میں بلند ہو گیا ہے تو اب آپ اس میں چلتے ہوئے میں بھی نماز ادا کر سکتے ہیں، اور یہ نماز آپ کو ریپیٹ نہیں کرنی ہوگی، بشرطے کہ آپ جو اس کے پاسبل اقدامات ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ آپ عمل جو ہے وہ کر سکیں۔ مثال کے طور پہ آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا وہاں پر ممکن ہے قبلہ رخ ہو کر، تو آپ وہ ادا کریں، اور اگر کھڑے ہو کر پڑھنا ممکن نہیں ہے، چکر آ رہے ہیں، تو آپ بیٹھ کر جو ہے وہ زمین پر بیٹھ کر جو ہے وہ ادا کر لیجئے، پیچھے جو ہے وہ بعض جہازوں میں جگہ ہوتی ہے، اور اگر پوچھ لیا جائے تو وہ نماز پڑھنے کی اجازت بھی جو ہے وہ دے دیتے ہیں۔ لیکن بسا اوقات یوں ہوتا ہے کہ منع بھی جو ہے وہ کر دیتے ہیں، یا ایک آدھ کوئی فرد نماز پڑھنے والا ہو تو اجازت دے دیتے ہیں، لیکن اگر حاجیوں کا جہاز جا رہا ہے ماشاءاللہ پھر حج کرنے جا رہے ہیں تو سبھی نماز پڑھیں گے، ویسے تو ہر مسلمان کو ہی نماز پڑھنی چاہیے، یا عمرہ کرنے والوں کا جا رہا ہے تو اب سب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو اتنی جگہ نہیں ہوتی، تو پھر اس صورت کے اندر کیا کریں، تو سیٹ کے اوپر ہی عملہ پڑھنے کا جو ہے وہ کہہ دیتا ہے، تو اگر آپ نے عملے کے کہنے کے اوپر سیٹ پر بیٹھ کر جو ہے وہ نماز ادا کی تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ سیٹ کے اوپر آپ سجدہ زمین پہ نہیں کر سکیں گے، بلکہ سجدہ آپ جو ہے وہ یا تو اشارے سے کریں گے سر جھکا کر، یا مے بی سامنے کوئی اگر ٹرے ٹائپ کی کوئی چیز ہے تو آپ اس کے اوپر جو ہے وہ کریں گے، تو سجدہ حقیقی نہیں ہے، کہ حقیقی جو سجدہ ہوتا ہے وہ زمین پر ہوتا ہے، یعنی جس لیئر کے اوپر آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ زمین بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی جناب تخت بچھا ہوا ہے آپ اس پہ نماز پڑھ رہے ہیں تو اسی کے اوپر سجدہ ہوگا، تو اس پر ہوگا، یا اس سے بلند 12 انگل کی کسی چیز کے اوپر ہوگا۔ اگر اس سے بھی اوپر سجدہ ہے تو وہ پھر سجدہ حقیقی نہیں ہے بلکہ سجدے کا اشارہ ہے۔ تو اب اگر سجدے کا اشارہ کوئی شخص ایسے عذر کی وجہ سے کرتا ہے جو کہ اسے خود لاحق ہے، تو جیسے کوئی شخص جو ہے وہ اپنا سر ہی نہیں جھکا سکتا، کمر میں اس کے درد ہے یا گھٹنے میں جو ہے وہ اس کے مسئلہ ہے، تو اس کو تو اشارے کے ساتھ سے نماز پڑھنے کی اجازت ہوتی ہے اور اس کو ریپیٹ کرنے کی بھی حاجت نہیں رہتی۔ لیکن جب یہاں پر جو صورتحال ہے کہ در حقیقت خود عذر نہیں ہے بلکہ لوگوں کے منع کرنے کی وجہ سے، یہ اداراتی اعتبار سے یا جہاز ایک عملے کے منع کرنے کی وجہ سے جب آپ اس طرح نماز ادا کرتے ہیں. تو نماز قضا تو بہرحال کسی بھی صورت میں نہیں کرنی, آپ نے نماز تو پڑھنی ہی ہے, قبلہ رخ جو ہے وہ ہو کر ہونا ممکن ہے, قبلہ رخ ہو کر جو ہے وہ پڑھیں گے, تو نماز پڑھنی ہے. ہاں, جو اس طرح سیٹ کے اوپر بیٹھ کر آپ نے اشارے کے ساتھ سجدے والی نماز پڑھی ہے, اس نماز کو آپ کو ریپیٹ کرنا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ سجدہ حقیقی ادا نہیں ہوا. لیکن اگر آپ جہاز میں جو ہے وہ پیچھے اس کے فلور کے اوپر جو ہے وہ نماز جو ہے وہ ادا کرتے ہیں بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر, تو اس صورت کے اندر آپ کی نماز ہو جائے گی اور اس کو ریپیٹ کرنے کی حاجت نہیں ہوگی. اچھا, پھر جہاز میں ایک مسئلہ جو ہے وہ وضو کا بھی جو ہے وہ آ جاتا ہے کہ وضو کرنا جو ہے وہ بسا اوقات ممکن نہیں ہوتا یا تمام مسافر کے لیے ممکن نہیں ہوتا. تو جب ایسی صورت ہو تو پھر بہرحال تیمم کرنا ہوگا. اب جہاز کے اندر کہاں سے آپ جو ہے مٹی لے کر آئیں, تو اس طرح کی چیزوں کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر ہمیں رکھنا چاہیے کہ جب ہم سفر پہ جا رہے ہیں تو چاہے وہ کوئی بھی سفر ہو, کسی بھی جگہ پہ حاجت پڑ سکتی ہے, تو ایسے مواقع کے اوپر ہم کوئی ایسی چیز اپنے ساتھ رکھ لیں کہ جس سے ہم تیمم کر سکیں. مثال کے طور پہ اگر اس ٹائپ کا کوئی مٹی کا پیالہ ہے, یہ تو پالش کیا ہوا پیالہ ہے, لیکن اگر کوئی کورا پیالہ ہوگا مٹی کا تو آپ وہ ساتھ رکھ لیں, پانی کے لیے بھی آپ کے کام آئے گا اور نہ بھی پانی کے کام آئے تو بہرحال آپ جو ہے وہ اس سے تیمم کر سکتے ہیں کہ مٹی کی چیز سے جو ہے وہ تیمم جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. تو آپ تیمم کر کے جو ہے وہ نماز ادا کر سکتے ہیں. تو یوں ہوائی جہاز کے اندر بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے کسی بھی صورت کے اندر, نماز جو ہے وہ پڑھنی ہے اور ہر صورت میں پڑھنی ہے اور وقت میں پڑھنی ہے. بعض صورتوں کے اندر آپ کو نماز پڑھنے کا حکم ہوتا ہے, ریپیٹ کا حکم ہوتا ہے, وہ ایک جدا بات ہے, لیکن وہی بات ہے کہ جو حاضری کا وقت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر, بندہ اس وقت کے اندر غیر حاضر نہ ہو, اللہ کی بارگاہ کے اندر اس نیت کے ساتھ حاضر ہو, مولا جتنا ممکن تھا میری قدرت میں تھا وہ تو میں حاضر ہو گیا ہوں تیری بارگاہ کے اندر, ہاں جو اس کے مزید تقاضے رہ گئے ہیں تیرے حکم کے مطابق, تیرے نبی کے حکم کے مطابق, تیری شریعت کے حکم کے مطابق, میں اس کو بالکل جو ہے وہ جب ریپیٹ کرنے کا جو بھی حکم ہے میں اسے ریپیٹ بھی کروں گا. تو یہ نیت ہونی چاہیے. تو بہرحال کیسے بھی ہوں, کسی کیسی بھی حالت کے اندر ہوں, کچھ بھی پوزیشن ہو, نماز کی حاضری نہیں چھوٹنی چاہیے. ہاں, نماز کے وقت کے اندر بارگاہ الہی کے اندر حاضری بالکل ہوتی رہنی چاہیے, اس میں ناغہ نہیں ہونا چاہیے. دوسرا سوال ہمارا بھی نماز سے متعلق ہے کہ نماز میں اگر نظر ہٹ جائے تو کیا حکم ہوگا. نظر ہٹنا جو ہے وہ مختلف ہے, جیسے ایک نماز میں نظر ہونی کہاں چاہیے, قیام میں ہیں آپ, جب کھڑے ہوئے ہیں آپ, سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں, تلاوت پڑھ رہے ہیں, تو جہاں پر آپ نے سجدہ کرنا ہے آپ وہاں پر نگاہ جو ہے وہ رکھیں گے. جب آپ رکوع کے اندر ہیں تو آپ اپنی نگاہ جو ہے وہ اپنے انگوٹھے پر, پیر کے انگوٹھے پہ رکھیں گے. جلسے میں ہیں آپ, بیٹھے ہوئے ہیں تو اپنی گود میں نگاہ رکھیں گے. سجدے کے اندر ہیں تو اپنی نگاہ جو ہے وہ اپنی ناک کی طرف جو ہے وہ آپ رکھیں گے. یہ مستحبات ہیں کہ نگاہ کس رکن کے اندر آپ نے کہاں رکھنی ہے, لیکن عمومی طور پہ سامنے جو ہے وہ رکھی جاتی ہے. بعض لوگ یوں سامنے دیکھ رہے ہوتے, سامنے نہیں دیکھنا ہوتا بلکہ جو ہے وہ آپ کو جائے سجدہ پر, جہاں آپ نے سجدہ کرنا ہے وہاں آپ کو دیکھنا چاہیے کہ یہ مستحبات میں سے ہے, آداب میں سے ہے. اب اگر کسی کی نگاہ جو ہے وہ ہٹ گئی تو اب اس میں مختلف جو ہے وہ صورتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ ہلکی سی جو ہے وہ نظر کوئی چیز ساتھ میں آئی اور اس کی طرف جو ہے وہ پڑ گئی, تو اس سے نماز میں فرق نہیں پڑے گا. ہاں, اگر آپ کا قبلہ جو ہے وہ قبلے سے آپ کا سینہ پھر گیا, چہرہ نہیں سینہ, اگر آپ کا جو ہے وہ قبلے سے 45 ڈگری سے جو ہے وہ آؤٹ ہو جاتا ہے تو آپ کی نماز فاسد ہو جاتی ہے. اور قصدن جان بوجھ کر جو ہے وہ ادھر ادھر چہرہ پھیر کر جو ہے وہ دیکھنا, یہ مکروہ تحریمی ہے, ناجائز اور گناہ ہے, اس کی اجازت نہیں ہے. تیسرا سوال ہمارا تھا کہ نام لے کر پکارنے میں, برے نام لے کر پکارنا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں اس حوالے سے ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ, اور ایک دوسرے کو برے القاب سے مت پکارو. تو ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کو برے القابات سے ہرگز نہیں پکارنا چاہیے, کہ اس میں سامنے والے کی دل آزاری بھی ہے اور دل آزاری کی صورت کے اندر حکم قرآن کی خلاف ورزی بھی ہے. تو بالکل کسی کو بھی برے ناموں سے نہیں پکارنا چاہیے. بس اوقات ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اسے تو یہ نام جو ہے وہ برا ہی نہیں لگتا, لیکن در حقیقت دل میں اسے بھی برا لگ رہا ہوتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے نام کے ساتھ ہی پکاریں, برے نام سے کسی کو بھی نہ پکاریں. آئیے بڑھتے ہیں ایک ویڈیو کال کی جانب. جی, ویڈیو کال.
میرا نام محمد کامران ابراہیم ہے اور میں یونان سے بات کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب سے سوال ہے, آن لائن کاروبار کرنا کیسا ہے؟
جی, آن لائن کاروبار سے متعلق جو ہے وہ سوال ہے. فی زمانہ ڈیجیٹلائز جو ہے وہ دنیا ہوتی چلی آ رہی ہے, اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں انسان جو ہے وہ خود کرنے کے بجائے ڈیجیٹل انداز کے اندر جو ہے وہ کر رہا ہے, جس میں ایک بہت بڑی چیز جو ہے وہ شاپنگ بھی ہے کہ جناب آن لائن جو ہے وہ آپ شاپنگ کر رہے ہیں, آن لائن پرچیزنگ کر رہے ہیں, آن لائن آپ جو ہے وہ سیل کر رہے ہیں, آن لائن سروسز دے رہے ہیں, آن لائن سروسز لے رہے ہیں. بہت بڑی جو ہے وہ مارکیٹ ہے آن لائن کی, ڈیجیٹل فورمز کی. شاپنگ کی اگر ہم بات کریں تو اب اس کے اندر مختلف پہلو ہیں, سیلر کے اعتبار سے الگ اس کے جو ہے وہ پوائنٹس ہیں, بائر کے اعتبار سے جو ہے وہ الگ ہیں. پھر سیلر اور بائر کے درمیان جو ایک درمیان کا پلیٹ فارم جو ہے وہ ہوتا ہے, جو بروکر کا کام جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے, مختلف ویب سائٹس ہوتی ہیں, مختلف ایپس ہوتی ہیں, تو بہرحال وہ بھی اپنی جگہ پر جو ہے وہ موجود ہیں, اور ان کا بھی اپنا کمیشن ہوتا ہے جو وہ دونوں سے یا دونوں میں سے کسی ایک سے لے رہے ہوتے ہیں. تو یوں تو ایک بڑا طویل ٹاپک ہے کہ اس کے اوپر ہی, آن لائن شاپنگ کے اوپر ہی اگر آپ بات کریں تو بہت ان ڈیٹیل آپ بات کر سکتے ہیں, اور امید ہے میرے خیال سے کہ اس پر جو اتوار والے دن ہمارا منی چینل کا سلسلہ احکام تجارت آتا ہے, اس کے اندر اس کے اوپر گفتگو ہو چکی ہوگی, اور کچھ ایپیسوڈ جو ہے وہ اسی سے متعلق اس کے اندر ہوں گے, کیونکہ بہرحال ہمارے اس سلسلے کا ٹاپک جو مفتی علی اصغر صاحب فرماتے ہیں وہ تجارت سے متعلق مسائل ہیں. تو بہرحال مختصر یہ کہ آن لائن شاپنگ جائز بھی ہے, ناجائز بھی ہے. جو خرید و فروخت کے تقاضے آپ کو ایک مارکیٹ میں فزیکل پرچیزنگ کے اندر جو ہے وہ ضروری ہوتے ہیں, وہی یہاں پر بھی جو ہے وہ ضروری ہیں. آپ کوئی چیز جو ہے وہ خرید رہے ہیں تو اب اس کی مکمل وضاحت مارکیٹ میں جا کے آپ خریدتے ہیں تو بہت ساری چیز تو آپ دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ بھئی یہ چیز, یہ کتاب ہے, اچھا یہ اتنے پیجز کی ہے, اور یہ سائز ہے, یہ کلر ہے. یہ صورتحال ہوتی ہے جب آپ فزیکل آپ کوئی چیز پرچیز کرنے آتے ہیں. لیکن آن لائن میں چونکہ بات ہو جاتی ہے پکچر کے اوپر, ویڈیو کے اوپر, ویڈیو جناب آپ کے سامنے ہے کیا سے کیا جو ہے وہ بن جاتی ہے, بہت اچھے کیمرے سے بنائی جائے تو بہت ہی لو کوالٹی کی چیز بہت اعلیٰ کوالٹی کی جو ہے وہ نظر آئے گی, تو کیا معلوم وہ کس کیمرے کی جو ہے وہ پکچر وہاں پہ ڈالی ہوئی تھی, اور جب آپ کے سامنے آئی تو وہ چیز ہی جو ہے وہ موجود نہیں تھی. تو سب سے پہلے کہ وہ چیز اس طرح واضح ہو کہ آپس میں دونوں افراد کے درمیان جو بیچ رہے ہیں اور جو خرید رہے ہیں ان کے دونوں کے درمیان اس طرح, خاص طور پہ خریدار کے نزدیک وہ اتنی واضح ہو کہ بعد میں جھگڑے کا باعث نہ بنے. وہ یہ نہ کہے کہ جناب آپ نے یہ بات تو لکھی بھی نہیں تھی اس کے اندر, اب آپ کہیں کہ نہیں یہاں پہ ایک اسٹار لگایا ہوا تھا اور وہ اسٹار جناب نیچے کسی جگہ پر جا کر جو ہے وہ اس اسٹار کا مطلب یہ لکھا ہوا تھا کہ اس چیز کا یہ معنی مراد ہے. تو یوں اس طرح جو دھوکہ دہی والی جو صورتیں ہیں وہ بہرحال ہرگز درست نہیں ہیں, اس کی اجازت نہیں ہے. اور اب ایک بات اپنی جگہ باقی رہ جاتی ہے کہ کیا آن لائن جب آپ شاپنگ کرتے ہیں, آپ وہ چیز منگواتے ہیں, تو شریعت مطہرہ کے اندر, بیع کے اندر, خرید و فروخت کے اندر کئی حقوق جو ہے وہ ہوتے ہیں. ان کے اندر ایک حق جو ہے وہ جس کو آپ خیار عیب کا جو ہے وہ حق کہتے ہیں وہ بھی ہوتا ہے, اور ایک خیار رویت کا حق ہوتا ہے. خیار رویت کا حق یہ ہے کہ آپ نے ایک ایسی چیز خریدی جو آپ نے دیکھی نہیں ہے. ہم دو افراد کے درمیان بات چیت ہو رہی تھی کہ یار یہ والا موبائل جو ہے وہ میں بیچ رہا ہوں, تو میں نے کہا ٹھیک ہے مجھے بیچ دو. اب میں نے دیکھا نہیں ہے وہ موبائل, اب جب وہ موبائل میرے پاس آیا تو اب میں دیکھنے کے بعد کہتا ہوں کہ نہیں یار یہ والا نہیں چاہیے, نہیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. تو اب بہرحال یہ مجھے رائٹ ہے کہ میں اس اپنی بے کو کینسل کر دوں. تو یہ جو حق ہے یہ اب اس کے اندر آن لائن شاپنگ کے اندر زیادہ, عام طور پہ ہم مارکیٹس کے اندر جب جاتے ہیں تو چیز اویلیبل ہی ہوتی ہے, دیکھ کر ہی لیتے ہیں, لیکن یہاں پر چیز کی اویلیبلٹی جو ہے وہ اس اعتبار سے نہیں ہے بلکہ پکچر کی صورت کے اندر ہے. تو پکچر سے یہ حق ساکت نہیں ہوگا بلکہ یہ حق جو ہے وہ باقی رہے گا. ہاں وہ ایک الگ بات ہے کہ اس کے اندر ان ڈیٹیل کے یہ ساری باتیں بیچنے والا پہلے ہی واضح کر دے کہ جناب میں یہ ساری چیزوں کے رائٹس آپ کو نہیں دیتا بلکہ جو ہے جیسے ہے کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ میں آپ کو بیچ رہا ہوں, ڈسکرپشن لکھی ہے اس کی بنیاد پر بیچ رہا ہوں, یہ پھر ایک جدا جو ہے وہ بحث چل جائے گی. تو بہرحال آن لائن میں ایک یہ بات ہم نے بیان کی. دوسری بات یہ کہ عمومی طور پر کئی جگہوں کے اوپر یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ آن لائن شاپنگ کے اندر جو سیلر ہوتے ہیں وہ اپنی کسٹڈی کے اندر چیز نہیں لیتے، بلکہ انہوں نے پہلے کسی کمپنی سے اس پروڈکٹ کی پکچر لی اور وہ اور اس کی پوری ان ڈیٹیل چیز لے کر وہ اپنی ویب سائٹ کے اوپر یا ایپ پر لگا دی ہے، ان کے پاس کوئی مال وال نہیں ہے. اب وہ ڈائریکٹ جب آرڈر ان کے پاس آتا ہے تو وہ کمپنی سے لیتے ہیں اور پھر اسے بھجوا دیتے ہیں بائر کو، یا ڈائریکٹ ہی کمپنی کو کہتے ہیں کہ بھائی فلاں کو جو ہے وہ آپ یہ چیز پہنچا دیں، ہم آپ کو اس کے پیسے جو ہے وہ دے دیتے ہیں. تو اس طرح یہ کئی صورتوں کے اندر بے قبل القبض کہلاتی ہے کہ آپ اپنی کسٹڈی میں لینے سے پہلے ہی سودا کر لیتے ہیں. آپ کے پاس ایک چیز نہیں ہے لیکن آپ سامنے والے سے سودا کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں نے تمہیں یہ چیز خریدی یا بیچی. یہ جائز نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو چیز تمہارے پاس نہ ہو وہ چیز نہ بیچو. اور اس کے اندر واقعی کئی دفعہ جو ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ کو سودا کینسل کرنا پڑتا ہے کہ آپ نے یہاں آرڈر لے لیا، پیچھے کمپنی کے پاس بھی مال شارٹ ہے یا مال ہے ہی نہیں، اور اس نے جو ہے وہ منع کر دیا کہ بھئی ہم آپ کو جو ہے وہ نہیں دے سکتے. تو انہی وجوہات کی بنیاد کے اوپر شریعت مطہرہ نے اس طرح کی خرید و فروخت کرنے سے بھی منع کیا ہے. مزید اور بھی بہت سارے مسائل ہیں جس کے اوپر انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم کسی ایک سلسلے کے اندر اس کے اوپر بات کریں گے. جی آڈیو کالز.
میرا سوال یہ ہے کہ کیا مکے کے نام کے ساتھ محمد لگا سکتے ہیں، جبکہ اس کا نام میں نے یہ سوچا ہے کہ عبد الحادی رکھوں، تو کیا نام میں یہ رکھ سکتا ہوں محمد عبد الحادی؟
جی مزید کون؟
محمد شاہد اتاری مرکز الاولیاء لاہور سے عرض کر رہا ہوں. آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ دینی کتب کا مطالعہ زبان سے پڑھنا مفید ہے یا دل میں پڑھنا زیادہ مفید ہے؟
جی پہلا سوال ہمارا کہ محمد عبد الحادی نام رکھنا کیسا ہے. بالکل رکھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور محمد نام بچے کا اصلاً رکھنا چاہیے کہ اس کے اپنے فضائل ہیں پکارنے کے لیے. ہاں دوسرا نام بھی جو ہے وہ رکھا جا سکتا ہے، البتہ یہ دیکھ لیا جائے کہ اس طرح کے ناموں میں ہمارے ہاں شارٹ کی طرف لوگ چلے جاتے ہیں، عبد الحادی کو ہادی کہہ کر جو ہے وہ پکارتے ہیں. تو اگر اس بات کا اندیشہ ہے تو پھر جو ہے وہ کوئی ایسا نام رکھیں جو ایک اپنے ہی معنی کے اعتبار سے ایک شارٹ نام ہی جو ہے وہ ہو، اس کو ہاف جو ہے وہ نہ کیا جائے. تو اس بات کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے، ورنہ اگر یہ نام رکھ رہے ہیں تو یہ بھی جائز ہے، پکاریں پھر پورے نام کے ساتھ ہی. محمد عبد الحادی بھی کہہ کر پکار سکتے ہیں اور عبد الحادی بھی کہہ کر پکار سکتے ہیں. دوسرا سوال ہمارے ٹاپک سے متعلق یا دار الافتاء کے جو ہے وہ اس سے متعلق تو نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک سوال ہے کہ آپ مطالعہ کر رہے ہیں تو اب آپ کو زبان سے پڑھنا چاہیے یا جو ہے وہ آپ فقط جو ہے وہ نگاہوں سے اور دماغ سے جو ہے وہ پڑھتے رہیں؟ مختلف آرا ہیں اس بارے میں. البتہ یہ کہا جاتا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ آپ زبان سے بھی جو ہے وہ الفاظ کی ادائیگی جو ہے وہ کریں، تاکہ وہ ریپیٹ جب ہوتا ہے تو وہ زیادہ جو ہے وہ ذہن میں آپ کے نقش ہو جاتا ہے. کچھ میسیجز بھی ہیں، ہم انہیں بھی شامل کرتے ہیں اور اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ عورتوں کی نماز کا طریقہ بتا دیجیے. عورتوں کی نماز کا طریقہ مردوں کی نماز سے کچھ مختلف ہے، اس بارے کے اندر ان ڈیٹیل جاننے کے لیے امیر اہل سنت دامت برکاتہ علیہ کی کتاب ہے اسلامی بہنوں کی نماز، مکتبۃ المدینہ سے بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے اوپر بھی آپ موجود ہیں، تو وہاں سے آپ یہ کتاب حاصل کر کے پڑھیے. انشاءاللہ عزوجل آپ کو عورتوں کی نماز کا مکمل طریقہ پتا چل جائے گا. دوسرا سوال یہ ہے کہ مور کے پر گھر میں رکھنا صحیح ہے؟ جی ہاں مور کے پر گھر میں رکھنا صحیح ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ مور کے گھر پر جو ہے وہ گھر میں رکھ سکتے ہیں. ایک سوال یہ کہ تصویریں گھر میں چھپا کر رکھنے سے رحمت کے فرشتے آ سکتے ہیں؟ جاندار کی تصاویر کو رکھنا بلا ضرورت جائز ہی نہیں ہے، چاہے جائے کہ آپ چھپا کے رکھیں یا جو ہے وہ آویزہ کر کے رکھیں. آویزہ کر کے رکھیں گے تو بھی گناہ ہے، بلا وجہ جو ہے وہ چھپا کے رکھیں گے آپ، یعنی رکھنے کی کوئی وجہ نہیں ہے تو بھی اس کی اجازت جو ہے وہ نہیں ہے. ہاں اگر ضرورت ہے نا آپ نے جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے، جیسے این آئی سی کی ہے یا تصاویر ہیں فارمز وغیرہ پر، امتحانی فارم، مختلف اس طرح کی چیزوں کے استعمال کے لیے تصاویر ہیں، تو اب انہیں جو ہے وہ آویزہ کرنے کے بجائے آپ نے جو ہے وہ آویزہ کرنے کی تو انہیں اجازت ہی نہیں ہے، تو انہیں چھپا کے ہی رکھنا چاہیے. تو اب اگر وہ رکھی ہوئی ہے تو وہ تصویریں فرشتوں کے آنے سے مانے نہیں ہوگی. ایک سوال یہ ہے کہ کیا سنت غیر موقع اثر عشاء چار رکعت کے بجائے دو رکعت بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ جو چار رکعتی سنتیں ہیں وہ چار رکعت پڑھیں گے تو ہی وہ سنت ادا ہوگی اور وہ فضیلت حاصل ہوگی، تو اس کی جگہ پہ دو آپ نہیں پڑھ سکتے، ہاں سنت غیر مؤکدہ ہو یا مؤکدہ ہو یا نوافل ہوں سنت فجر کے علاوہ، انہیں آپ بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، بلا عذر بیٹھ کر پڑھیں گے تو آدھا ثواب ملے گا، ثواب میں کمی ہو جائے گی، ہاف آپ کو جو ہے وہ اجر ملے گا، ہاں اگر عذر کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ آپ بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ آپ کو اس کا پورا ثواب ملے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں کالز کی طرف۔ جی کال،
عبدالغفار اتاری یونان سے بات کر رہا ہوں، میرا مفتی صاحب سے سوال ہے، کیا ہم غیر مسلم سے گوشت کا کاروبار کر سکتے ہیں؟
جی، بیرون ملک کا واقعی ایک بہت بڑا جو ہے وہ مسئلہ ہے کہ آپ گوشت کی کیا خرید و فروخت غیر مسلم سے کر سکتے ہیں؟ جی نہیں، آپ غیر مسلم سے خرید و فروخت نہیں کر سکتے، کیونکہ غیر مسلم کی جو خبر دیانت ہوتی ہے، دیانت سے متعلق وہ خبر جس کا تعلق دینداری کے معاملات کے ساتھ ہے، تو وہ مقبول نہیں ہے۔ تو غیر مسلم جو گوشت دے گا تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ وہ یہ بتا رہا ہے آپ کو کہ بھائی یہ حلال گوشت ہے، یہ جو ہے وہ آپ خرید لیں، تو اس کا یہ کہنا کہ یہ حلال ہے اس کی اس بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، اگرچہ وہ کسی اور کے بحاف پر ہی کہہ رہا ہو لیکن آپ کو یہ خبر دے رہا ہے تو اس کی خبر جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، معتبر نہیں ہے، مقبول نہیں ہے، تو غیر مسلم سے گوشت کا نہیں کر سکتے۔ ہاں فش کا آپ کر سکتے ہیں کہ فش میں جناب کوئی مسئلہ نہیں ہے، فش میں ذبح کا مسئلہ نہیں ہے، تو فش کا تو کر سکتے ہیں لیکن گوشت وہ نہیں کر سکتے، بلکہ باہر ممالک کے اندر تو مسلمانوں سے بھی گوشت کی خرید و فروخت کے اندر، بیف میں اور چکن کی خرید و فروخت کے اندر بہت زیادہ احتیاط کی حاجت ہے، کہ بہت ساری جگہوں کے اوپر مشینی ذبیحہ ہوتا ہے، میکینیکل سلاٹر ہوتا ہے، اور اس کو بھی بعض لوگ حلال سمجھتے ہیں اس بنیاد کے اوپر، اس پہ حلال کی اسٹیمپ جو ہے وہ لگی ہوئی مل جاتی ہے، تو بیچنے والے بیچ رہے ہوتے ہیں اسے حلال کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن در حقیقت مشینی ذبیحہ میکینیکل سلاٹرنگ جو ہے وہ حرام ہے، اسلام میں اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے، جانور جو ہے وہ حرام ہو جاتا ہے، کھانا حلال نہیں رہتا ہے۔ اسی طرح بہت ساری جگہوں کے اوپر ذبح کرنے والے مسلمان بھی نہیں ہوتے، کتابی بھی نہیں ہوتے، تو بھی اس کا ذبیحہ جو ہے وہ حرام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ذبح بھی جناب مسلمان نے کیا، اللہ کا نام لے کر جو ہے وہ ذبح کیا ہے، لیکن اب آگے وہ چیز جو ہے وہ مسلمان کی نظروں سے اوجھل ہو کر غیر مسلم غیر کتابی کے قبضے میں چلی جاتی ہے، یہ چیز بھی اس گوشت کی حرمت کی طرف لے جاتی ہے اسے، تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو لہٰذا بیرون ملک کے اندر مسلمان سے بھی گوشت خریدیں تو اسی مسلمان سے خریدیں جو ان تمام باتوں کو سمجھتا ہو، اور ان تمام کو جاننے کے باوجود، ایکسیپٹ کرنے کے باوجود اسی طریقے کار کے مطابق ہی آپ کو گوشت پرووائڈ کرتا ہو تو آپ لیں، ادروائز بہرحال ایک بہت بڑی پرابلم ہے بیرون ملک کے اندر گوشت کی، اور اس معاملے کے اندر بہت زیادہ سخت احتیاط کی حاجت ہے۔ حلال ہی ہمارے پیٹ میں جانا چاہیے، گوشت کی لذتوں کے حصول کے لیے حرام کی طرف ہرگز نہ بڑھیں، یا مشتبہ معاملے کی طرف بھی اس گوشت والے معاملے کے اندر ہرگز نہ پڑھیں۔ جی مزید کال دیجیے۔
جی میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ اگر بازار میں جا رہے ہیں تو کچھ رقم گری پڑی ہو تو وہ اٹھانی چاہیے یا نہیں اٹھانی چاہیے، اگر اٹھا لے تو اس کا کیا شرعی حکم ہے؟
جی مزید کون،
میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اگر کسی نے روزوں کی منت مانگی ہے تو اگر وہ ضعیف ہونے کی وجہ سے روزہ نہ رکھ پائے، اور کیا وہ کسی کو روزہ رکھوا سکتا ہے یا اس کے لیے کوئی شرعی حکم ارشاد فرما دے؟
جی مزید کون،
کیا پینٹ شرٹ میں نماز ہو جاتی ہے؟
جی پہلا سوال ہمارا کہ ہم راستے میں کہیں جا رہے ہیں اور کوئی رقم جو ہے وہ پڑی ہوئی ملتی ہے، نہ صرف رقم جیولری مل جاتی ہے یا اور کوئی قیمتی سامان جو ہے وہ مل جاتا ہے، تو کیا کریں، اٹھائیں یا نہ اٹھائیں؟ اگر ہمیں اس بات کا غالب گمان ہے کہ اگر میں نہیں اٹھاؤں گا تو یہ ضائع ہو جائے گی، تو پھر اٹھا لیں، اور پھر اٹھانے کے بعد کیا کریں، اعلان کریں، تشہیر کریں کہ تاکہ وہ چیز اس کے مالک تک پہنچ جائے، اور یہ تشہیر اسی نیت سے کریں کہ ایک مسلمان کی مدد کی نیت سے، اپنی مالی غرض نہیں ہونی چاہیے کہ جناب اس میں سے میں میرے کو شاید وہ کچھ دے دے، نہیں، بلکہ خالص ایک مسلمان کی مدد کے لیے شریعت کے حکم پر عمل کرنے کی نیت سے جو ہے آپ اس کی تشہیر کریں تاکہ اس کے مالک تک پہنچا دیں۔ آپ نے تشہیر کر لی پھر بھی مالک نہیں ملا تو پھر اسے اتنے عرصے تک اپنے پاس رکھیں کہ آپ کو یہ غالب گمان ہونے ہو جائے کہ اب مالک اس کو تلاش نہیں کرتا ہوگا، اب وہ مایوس ہو کے تھک ہار کے چھوڑ بیٹھا ہوگا اس چیز کو۔ جب یہ غالب گمان ہو جائے گا تو پھر آپ کو اختیار ہوگا کہ اگر آپ خوش شرعی فقیر ہیں اور آپ نے اٹھائی اسی نیت سے تھی کہ میں غریب جس کے جو مالک ہے اس کو دے دوں گا، تو آپ خود بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر خوش شرعی فقیر نہیں ہیں تو آپ پھر کسی دوسرے شرعی فقیر کو یا مسجد اور مدرسے کے اندر بھی دے سکتے ہیں۔ اب یہ غالب گمان مختلف چیزوں کے اعتبار سے مختلف ہوگا، 5 روپے کا سکہ ملا اس کا غالب گمان بہت جلدی ہو جائے گا آپ کو، لیکن اگر یہ 5,000 کا نوٹ ملا تو اس کا غالب گمان تھوڑا دیر سے ہوگا، اور اگر مثال کے طور پہ آپ کو کوئی جیولری جو ہے وہ جناب 5,00,000 روپے کی مل گئی، اس کا غالب گمان اور زیادہ دیر سے ہوگا۔ تو یوں مختلف چیزوں کے اعتبار سے مختلف صورت ہوگی۔ دوسرا سوال کہ روزے کی منت مانی ہے اور اب بوڑھا ہو گیا ہے، کیا کسی اور کو رکھوا سکتا ہے؟ نہیں، روزہ کسی اور کو نہیں رکھوا سکتے۔ روزہ اور نماز ایسی چیزیں ہیں کہ آپ کسی اور سے نہیں ادا کروا سکتے، آپ کو خود ادا کرنی ہوگی۔ ہاں اگر روزے کی منت ماننے والا شیخ فانی ہو گیا، بڑھاپے کس اسٹیج پر آ گیا ہے کہ جناب اب روزہ رکھنے کی اس میں کوئی طاقت نہیں ہے اور آئندہ بھی کوئی امید چانسز نظر نہیں آ رہے، تو اب بہرحال وہ پھر ان روزوں کی جگہ کے اوپر فدیہ ادا کرے گا کہ ایک صدقہ فطر کی مقدار شرعی فقیر مستحق کے زکوٰۃ کو ادا کرے گا۔ تو اب جتنی منت جو ہے وہ مانی ہو اتنے روزوں کے اعتبار سے وہ فدیہ کی رقم ادا کرے گا۔ تیسرا سوال ہمارا، کیا پینٹ شرٹ کے اندر نماز ہو جاتی ہے؟ جی ہاں، پینٹ شرٹ میں نماز ہو جاتی ہے، البتہ بعض پینٹ شرٹ میں جو ہے وہ احکامات جدا ہو سکتے ہیں، بعض پینٹ شرٹ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ٹائٹ ہوتی ہیں جس سے جو اعضاء ستر ہیں ناف سے لے کے گھٹنوں سمیت جو حصہ ہے انسان کے بدن کا، اس کی باڈی شیپ جو ہے وہ ظاہر ہو رہا ہوتا ہے اور اوپر سے شرٹ بھی اتنی لمبی نہیں ہوتی جو اسے چھپا لے، تو اس لباس میں اتنے چست لباس میں نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہے۔ یوں ہی بعض میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جب سجدے میں جاتے ہیں تو ستر کا مقام پیچھے سے ظاہر ہو رہا ہوتا ہے، پینٹ جو ہے وہ کچھ نیچے ہو جاتی ہے تو ظاہر ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ جائز نہیں۔ اب ستر کیا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ناف کو لے کر آپ اپنے جو ہے وہ پورے ارد گرد گھما لیں، ناف کی سیدھ کے اندر آپ گھما لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، تو سرین سے اوپر بھی جو کمر کا ہمارا حصہ ہے وہ بھی بعض حصہ ستر کے اندر جو ہے وہ بالکل شامل ہے۔ اگر آپ ناف کے اعتبار سے جو ہے وہ اس کو سیدھ میں چیک کریں گے تو وہ بھی اگر ظاہر ہو رہا ہوگا تو پھر اگر چوتھائی کی مقدار کے اندر جو ہے وہ کھلا ہوا ہے اور ایک رکن کے اندر جو ہے وہ اتنی مقدار کھل گیا تو آپ کی نماز جو ہے وہ فاسد ہو جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی، تو اس بات کا خیال کرنا بھی ضروری ہے۔ تو لہٰذا بہتر تو یہی ہے کہ نماز اس لباس میں ادا کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہو، تو بہتر یہی ہے کہ ہم کرتا شلوار کے اندر یا جبے وغیرہ کے اندر جو ہے وہ نماز ادا کریں، اور اگر ہمیں اس طرح پینٹ شرٹ وغیرہ میں بھی ادا کرنی پڑ رہی ہے تو بہرحال جو اس کے تقاضے ہیں لباس کے صدر کے، ان تقاضوں کو لازمی طور پر پورا کریں۔ کچھ میسیجز ہیں، ہم انہیں مزید جو ہے وہ شامل کرتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ آنکھ کے پھڑکنے سے کیا ہوتا ہے؟ آنکھ کے پھڑکنے سے کچھ نہیں ہوتا، لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ جناب آنکھ کے پھڑکنے سے کچھ ہونے والا ہے، کچھ برا ہونے والا ہے یا کچھ اچھا ہونے والا ہے، مختلف قسم کے اس طرح کے کانسیپٹ پائے جاتے ہیں، تو ان کی کوئی شرعی اعتبار سے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ لوگوں میں ویسے ہی جو ہے وہ توہمات جو ہے وہ ہیں۔ اسلام بدشگونی سے تو ویسے ہی منع کرتا ہے، ہاں نیک فال لینے کی بالکل اجازت لیتا ہے، لیکن اس نیک فال کا بھی کوئی تعلق بنتا ہو تو لیا جائے گا، نہ یہ کہ بلا وجہ ہر چیز میں کوئی نہ کوئی شوشہ جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے۔ تو بہرحال بدشگونی جو بعض لوگ لیتے ہیں کہ آنکھ پھڑکنے سے کچھ ہوگا، کوئی غلط ہوگا تمہارے ساتھ، ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ ایک رکعت میں نماز میں 3 بار سجدہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، یہ ہر رکعت کے اندر 2 بار ہی جو ہے وہ سجدہ ہے۔ ہاں جو آخری آپ کا قعدہ ہے اس کے اندر آپ سجدہ صحف کرتے ہیں، تو اگر آپ پر سجدہ صحف لازم ہے آخری رکعت کے اندر تو آپ سجدہ صحف جو ہے وہ آپ بالکل کر سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں ہے، لیکن ویسے آپ جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ اگر کسی نے بھول کر کر لیا تو بہرحال آخر میں اسے سجدہ صحف کرنا ہوگا۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو نماز میں بلغم آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس طرح کی کوئی چیز آئے تو اسے جو ہے وہ اگر مسجد وغیرہ کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے آپ جو ہے وہ اسے نہیں جو ہے وہ تھوک سکتے. ہاں اگر کوئی عمل قلیل کے ذریعے سے آپ اپنے رومال وغیرہ کسی کے اندر اس چیز کو اگر نکال سکتے ہیں تو وہ نکالنے کی آپ کو اجازت ہے. ایک سوال یہ ہے کہ کیا منت کے نوافل کو بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ جی نہیں, منت کے نوافل کو آپ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے. منت کے نوافل چونکہ واجبہ ہو جاتے ہیں تو واجب جو نمازیں ہیں انہیں کھڑے ہو کر ہی پڑھنے کا حکم ہے, انہیں بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. ہمارے سلسلے کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو سنا اسے یاد رکھنے, اس پر عمل کرنے, اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے, اور ہمیں اس طرح کے پروگرامز کو مکمل طور پر نہ صرف دیکھنے سننے کی بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس کو دیکھنے کی ترغیب دلانے کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
نہ جانے مسائل دو علماء سے پوچھے, یہ حکم مبین ہے ہم کو رب سے ملا ہے, چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو, چلو پوچھ لے کو کس میں رب کی